بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی یزدانی. کرام قامدی صاحب سے ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. ہمارے ہاں جو مذہبی علماء نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. بعض لوگ ہیں جو واعظین ہیں, بعض معلمین ہیں, بعض محققین ہیں, اور پھر ان میں سے بعض مجتہدین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر عالم ان کے ساتھ اسی سطح پہ انگیج کرے, اور اسی طرح عالم کے سامنے بھی یہ سوال آتا ہے کہ لوگوں کی اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے. ہم صاحب نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا دائرہ عمل کیا ہے, اور اس کے حدود و شرائط کی رعایت سے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. سابق ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سے بڑی تفصیل سے ایک ابتدائی طور پہ اکثر لوگوں کے سامنے آ گیا تھا, پھر ہم نے آپ سے پچھلی نشست میں پوچھا بھی تھا کہ جو ہمارے واعظین حضرات ہیں ان کو کیا مشکلات درپیش رہتی ہیں. ایک پہلو مجھے بیان کیجیے گا. عام طور پر تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واعظ حضرات کھڑے ہوتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, بسا اوقات فضائل کی کہانیاں سناتے ہیں, لوگوں کو ابھارتے ہیں اپنے مسلک کے اندر جو کچھ عقائد کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. سب آپ نے بیان کیا. ایک اور صنف واعظین کی برصغیر کے اندر بھی اور مسیحی مبلغین کی بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہ لوگ ہیں جو نہ معلم ہیں, نہ عالم ہیں, نہ مجتہد ہیں, پبلک میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, لیکن بات کرتے ہوئے ادیان کا تقابل کرتے ہیں, کمپیریٹو ریلیجیس اسٹڈیز کے دائرے میں جاتے ہیں, اور اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی جو کتاب ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں بتا کر یا اس کی اوپر کوئی چیلنج کر کے ایک ایگریسو ڈیبیٹ کا سا ماحول ہوتا ہے. یہ بھی واعظین حضرات ہی کر رہے ہوتے ہیں بالعموم. اس صنف کو کیسے دیکھتے ہیں واعظ کی جو ہمارے برصغیر میں نظر آتی ہے؟
اس کو ہمارے ہاں مناظرین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
اچھا.
میرے نزدیک یہ معلمین ہی کی ایک قسم ہے.
اچھا.
یعنی جب آپ لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیم دیں, تو بعض معاشروں میں, بعض حالات میں آپ کو مقابلے میں مقاومت پیش آ جاتی ہے. آپ ایک علاقے میں گئے ہیں, آپ وہاں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہلے سے کچھ لوگ کسی اور دین کو ماننے والے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر مشرکانہ ادیان کی ایک پوری روایت ہے, اس کے ماننے والے ہو سکتے ہیں. خود ابراہیمی دین میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں, جیسے یہودیت ہے, نصرانیت ہے, ان کے ماننے والے ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید نے ہمیں جو دعوت کے بارے میں حکمت عملی بتائی ہے, اس آیت کی مراجعت کیجیے, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ادو الٰ سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اصلاً تو مجھے دعوت دینی ہے. کس طرف دعوت دینی ہے؟ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف, جس کو قرآن مجید صراط مستقیم کہتا ہے, اس کی دعوت دینی ہے. فرمایا ہے کہ یہ دعوت جب دی جائے تو حکمت کے ساتھ دی جائے, یعنی اس میں دانش ہونی چاہیے, اس میں استدلال ہونا چاہیے, یہ بات ایسے کہنی چاہیے کہ دل میں اتر جائے. انسان سب سے بڑھ کر اپنے دماغ کی الجھنوں کے ساتھ تبردازما ہوتا ہے, اس سے اس کو نکال کر شفقت کے اسلوب میں بات بیان کی جائے. والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کی جائے اس کو. ظاہر ہے نصیحت کرنی ہے, ترغیب دینی ہے, یہ کون کرے گا؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو ہم واعظین کہتے ہیں. تو انہی کو بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ مجادلے پر اتر آتا ہے. یہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آ گئی ہے. جو آدمی بھی دعوت دینے کے لیے اٹھے گا, وہ اگر لوگوں کو دین سکھا رہا ہوگا یا اس کی تعلیم دے رہا ہوگا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کی بات سنے گا. واعظین حضرات تو یہاں تک رہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترغیب دے دی, انہوں نے ترغیب کا اسلوب اختیار کر لیا, انہوں نے لوگوں کو کچھ یاد دہانی کرا دی, انہوں نے کچھ فضائل ان کو سنا دیے, کچھ بزرگوں کے ساتھ وابستگی ان کے اندر پیدا کر دی, کچھ پرانی تاریخ کی یاد دہانی کرا دی, ان کی بات ختم ہو گئی. لیکن جو شخص دین کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا, اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو اساتذہ دین کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاں بھی یہ دوسرے پہلو بعض اوقات نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس میں بھی مختلف مدرسہ فکر ہوں گے. ایک شخص آپ کو فلسفہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا, اس میں بھی جدلیات کے بہت سے مباحث آ جاتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال دین کے ایک معلم کو بھی پیش آ جاتی ہے. یہ اس درجے میں آنی چاہیے جس درجے میں قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اصلاً یہ کوئی الگ صنف نہیں بننی چاہیے. دعوت دینی ہے, موعظہ حسنہ کے اسلوب میں دینی ہے, حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے. اصل کام یہی ہونا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخاطب کسی وقت بحث مباحثے کی صورت پیدا کر دے. اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جادل ہم بلتی ہے آسن. اب جس طرح اختصاص ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں نے انہی معلمین میں سے یہ اختصاص پیدا کر لیا کہ وہ ادیان کے مابین یا مختلف فرقوں اور گروہوں کے مابین مناظرے کا طریقہ اختیار کریں گے.
ٹھیک,
دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جو مختلف مکاتب فکر ہیں, جیسے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں یا اور لوگ ہیں, ان میں بھی کچھ مناظر پیدا ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیے تو اصل میں معلمین ہی ہوتے ہیں. یعنی اچھے معلمین جو اپنے مدارس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی فقہ پڑھا رہا ہے, کوئی ان کو نحو صرف پڑھا رہا ہے, کوئی ان کو علم کلام پڑھا رہا ہے, انہی کے اندر سے بعض لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو پھر اس میں اختصاص پیدا کر لیتے ہیں. اب اس میں اختصاص پیدا کر لیں گے تو عام طور پر ایک ذہنیت اس میں غلبہ پا لیتی ہے. وہ ذہنیت ہے دوسرے کی تردید کرنی ہے ہر حال میں, اس کو شکست دینی ہے ہر مجلس میں, یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ اصل میں وہ بیماری ہے جو ایک دائی کو مجادلے کے امکان کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے.
اچھا,
یعنی ایک چیز جس کو کبھی کبھار پیش آنا تھا وہ بڑے سے بڑے عالم کو پیش آ جاتی
آ سکتا ہے.
یعنی وہ آپ کو غزالی اور باقلانی کے یہاں بھی نظر آ جائے گی, وہ آپ کو شاطبی کے یہاں بھی نظر آ جائے گی. کوئی صاحب علم آ گیا بات کرنے کے لیے آ گیا. آپ امام ابن تیمیہ کی گفتگویں دیکھیے, بعض موقعوں پر ان کو باقاعدہ بحث کرنی پڑی ہے, مجالس میں کھڑے ہو کے بحث کرنی پڑی ہے. تو بحث کرنا پڑ جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ایک فن بنا کے دوسرے ادیان یا فرقوں کی تقلید پر اتر آئیں, اس سے مناظرانہ ذہن پیدا ہوتا ہے. تو یہ اسی کے اندر ایک انحراف ہے جس کے بعض اوقات آپ کو بڑے غیر معمولی مظاہر نظر آ جاتے ہیں, فرقوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ہمارے ہاں دیہات میں خاص طور پر بڑی بڑی مجالس منعقد ہو جاتی تھیں جس میں خلافیات کے ماہرین آتے تھے. یعنی ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ فلاں طبقے کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اس میں کیا مباحث ہیں, اس میں کہاں کہاں کیا چیزیں ہیں. ہمارے ہاں دیوبندی علماء میں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نے اس میں بڑی شہرت حاصل کی, اور بھی بعض بریلوی علماء کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں, ان کا میدان ہی یہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی چیلنج پیش آ گیا ہے, جب چیلنج پیش آ گیا ہے تو وہ ہر جگہ اب خود آگے بڑھ کے چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ مناظرانہ ماحول پیدا ہوتا ہے جو میرے نزدیک علم کے لیے بھی زہر قاتل ہے, اور دعوت کے لیے بھی گویا دعوت کی پوری اسپرٹ کو حادم کر دینے والا, پوری اسپرٹ کا حادم ہے. تو اس وجہ سے میں تو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مباحثہ ہو سکتا ہے, مکالمہ بھی ہو سکتا ہے, کسی موقع کے اوپر یہ ممکن ہے کہ کچھ بحثہ بحثی کی صورت بھی پیدا ہو جائے. وہ ہر صاحب علم کو, خواہ وہ معلم ہے خواہ وہ مجتہدین کے زمرے کا ہے, یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. اتنی ہی آنی چاہیے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے, جادل ہم بلتی ہے آسن. یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کوشش کریں کہ تغلیب تردید اور فتح و شکست کی فضا نہ پیدا ہونے پائے, بلکہ اچھے ماحول میں دوسرے کی بات سنی جائے, اپنی بات کہی جائے, مہذب طریقے سے گفتگو کی جائے. ماحول ایسا ہو کہ جس میں کسی کو کوئی سبکی نہ محسوس ہو, بات سنی جائے, بات سنائی جائے. اگر یہ طریقہ ہے جس کو قرآن نے کہا جادل ہم بلتی ہے آسن, یعنی بہت ہی خوبصورت اسلوب میں آپ نے مباحثے کے بھی بعض آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات کہہ دی, دوسرے نے اپنی بات کہہ دی, اگر بات یہاں تک محدود ہے تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. لیکن معلمین ہی کے اندر یہ گروہ پیدا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس میں اختصاص ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس میں بڑا کمال پیدا کر لیتے ہیں, ان کے یہی ہوتا ہے کہ فلاں شہر فتح کر لیا, فلاں شہر فتح کر لیا, فلاں ملک فتح کر لیا, یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو نئی نبوت پیدا ہوئی اس کا بھی ابتدائی تعارف یہیں سے ہوا تھا.
اچھا,
یعنی مناظروں ہی سے. اسی طرح بعض صوفیہ کے ہاں ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جو اصلاً مناظر تھے. تو مناظرے میں آپ ایک برتری کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, اور اگر آپ کے اندر بات کہنے کی اچھی صلاحیت ہے, آپ مقدمات ترتیب دے سکتے ہیں, آپ کے اندر حاضر جوابی ہے, بر وقت آپ کسی چیز کی تردید کر سکتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. یہ معلوم ہے کہ جب مسیحی یہاں آئے تو ان کی طرف سے بعد پادری حضرات بڑے پیمانے پر ہندوستان میں یہی مشن لے کے نکل کھڑے ہوئے. تو ہمارے ہاں بعض بڑے اچھے جلیل القدر علماء کو جیسے مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہے ان کو اظہار حق جیسی کتاب لکھنا پڑی. تو یہ سب چیزیں اصل میں ضرورت کے تحت پیش آ جاتی ہیں, معلمین ہی کو پیش آ جاتی ہیں, اچھے علماء کو بھی. تاہم یہ وہ مقام ہے کہ جو بالکل دوھاری تلوار ہے, اس سے دشمن کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور آپ خود بھی باطل کے علمبردار ہو جاتے ہیں. اس میں بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مناظرہ نہ بنے, یہ فتح و شکست کا میدان گرم کرنے کا باعث نہ بن جائے, یہ مباحثہ ہی رہے, یہ گفتگو ہی رہے, یہ اچھی بحث سے آگے نہ بڑھ سکے, اس میں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے ہی بات کی جائے اور محبت کے انداز میں اور شائستگی کے انداز میں اپنی بات کہہ دی جائے. ظاہر ہے کہ تباہی کا بھی اثر ہوتا ہے, بعض لوگوں کے ہاں کچھ تندی تیزی, اسی طرح طنز استہزاء کے اسالیب بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر ذرا نمایاں مناظر ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک نوعیت کا معلمین کے طبقے کا انحراف ہے, اس کو الگ سے دیکھنا بھی چاہیے. ضروری باتیں میں نے اس کے بارے میں عرض کر دی.
اچھا, بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کسی جگہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, تو اس کو ڈیبیٹ کو کیسے کرنا ہے قرآن نے بتا دیا ہے, لیکن پوری کی پوری اگریسو ڈیبیٹ کی ایک صنف کو جنم دے دینا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے مجمع سجتے ہیں, بڑے بڑے اسٹیج لگتے ہیں, اس میں ایک طرف ایک مسلم اسکالر بیٹھتا ہے, وہاں سے مسیح سوال پوچھتا ہے, وہاں سے اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے, پھر تالیاں پیٹی جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مذاق کی سی کیفیت بھی ہوتی ہے, استہزاء بھی. اچھا ہم سب, اس میں ایک اور بڑا نازک پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر میں بات کروں آپ سے. مثلا ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جو تقابل ادیان یا کمپیٹیٹو ریلیجیس اسٹڈیز میں ہوتے ہیں آپس میں اگریسو ڈیبیٹ, وہ مسیحیت اور اسلام کے مابین ہوتے ہیں. اب ہمارا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ دیکھو بائبل کے اندر کتنی غلطیاں ہیں. تو اب بائبل تو ہماری بھی کتاب ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن وہاں مناظر یہ کبھی اس چیز کا فرق نہیں کرتا کہ بائبل میں کلام بھی ہے خدا کا, اس میں تاریخ بھی ہے, اس میں فقہ بھی ہے. یہی کام اگر سامنے سے لوگ کریں اور وہ کہیں کہ قرآن مجید اور فقہ اور تاریخ اور ان سب کو ملا کے کہ تمہارے اتنی غلطیاں ہیں, تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے ہی خدا کی کتاب کی تقلید عوام میں کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ ہم اس پر خود ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں.
یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ مناظرے کی ضرورت بن جاتی ہے, یہ تو اسی لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ معلم کے منصب پر ہی رہیں. یہ بڑی اچھی روایت ہوتی کہ کسی موقع کے اوپر کوئی ایک مسیحی عالم ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ گفتگو جو تو مہذب انسانوں میں ہوتی ہے, جس میں لوگ علم کا تبادلہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے نکال کے, بڑے سائنسدان ہیں, بڑے فلسفی ہیں, بڑے حکماء ہیں, ان کے درمیان آپ کو بعض گفتگویں نظر آئیں گی. اس میں کوئی بعض اوقات ایک آدھ جملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے جس میں ذرا لطافت ہوتی ہے, وہ چیزیں مجلس کا حسن بن جاتی ہیں. اگر بات وہاں تک رہے تو لوگ بھی اس کو سمجھیں, لیکن جو تالیاں پیٹنے کا انداز یا اس طرح مجموعوں کے اکٹھے ہو کر دوسروں کی تقلید کرنے کا انداز ہے, اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کوئی آدمی مجھ سے آپ سے اختلاف کر سکتا ہے. میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ اس راہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے, یعنی یہ کانٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے. ہم پھول بکھیرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گل فروش کی آواز ہی بنیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کا دین کیا محبوب چیز ہے, کیا پسندیدہ چیز ہے, کیا مہذب دعوت ہے. یہ خدا کی دعوت ہے, اور اس میں جس طرح کے آپ نے حوالہ دیا بائبل کو بیان کرنا ہے, تو بتائیں کہ بائبل کی نوعیت کیا ہے. ابھی بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بائبل در حقیقت بنی اسرائیل کی تاریخ ہے, بلکہ ان کے بعد بھی اس کے دوسرے حصے کو شامل کر لیں تو پھر وہ مسیحیت کی بھی ابتدائی تاریخ ہے. تاریخ لکھنے والوں نے ایسے ہی تاریخ لکھی ہے جس طرح ہمارے ہاں البدایہ ون نے آیا ہے, الکامل ہے ابن النصیر کی, یا ابن خلدون کی تاریخ ہے, ویسے ہی لکھی ہے. اس کے درمیان میں چونکہ ان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ تورات نازل ہوئی, ان کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ زبور نازل ہوئی, تو وہ درمیان میں تورات, زبور, انجیل, انبیاء کے صحائف یہ بھی آ جاتے ہیں, وہ ان کے اندر ہیں. پوری کی پوری بائبل الہامی کلام نہیں ہے. تو یہ بعض اوقات جو لوگ اس طرح کی غلطیاں بتاتے ہیں یا بعض اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہ تورات سے ہوتا ہے, نہ انجیل سے ہوتا ہے, نہ زبور سے ہوتا ہے, وہ بالعموم تاریخی حصے سے متعلق ہوتی ہیں. اور تاریخی حصے میں اگر ہم اپنی تاریخ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کیا صورت ہوگی. ادھر کچھ مسیحیوں کے یہاں بھی غلطی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے پوری کی پوری اس تاریخ کو بھی بائبل مقدس بنا دیا ہے. ہمارے ہاں بھی جو لوگ تاریخ سے دین اخذ کرتے ہیں یہ معلوم ہے کہ ان کے یہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو اس میں لوگوں کو حقائق سے باخبر کرنا, صحیح جگہ پر بیٹھ کے بات کرنا, جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا, اور یہ طریقہ تو خیر میرے نزدیک ہر لحاظ سے غلط ہے کہ آپ دوسرے کے ہاں غلطیاں بتائیں. نہیں, آپ کو اپنی بات کہنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے استدلال کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے ماخذ کیا ہیں, وہ بات کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے. اگر یہ بات ہم اس طریقے سے واضح کر دیں کہ حق ہر لحاظ سے متعین ہو کر سامنے آ جائے, تو اصل میں پھر تردید کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی.
بالکل,
یعنی بارہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے استاذ تدبر و قرآن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے صحیح بات کو واضح کر دیا ہے, اب کسی غلط بات کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو صحیح بات دل سے اٹھتی ہے اور دل میں ترازو ہوتی ہے, اس کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے. اگر وہ اپنا استدلال رکھتی ہے, اگر اس کی بنیاد محکم ہے, اگر آپ نے نیو صحیح جگہ سے اٹھائی ہے, آپ کی بنائے استدلال میں کوئی خامی نہیں ہے, تو لوگ آپ سے آپ غلط بات کو سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے. یہی طریقہ زیادہ موضوع ہے. تاہم اس سے مقصد کوئی تنقید کرنا نہیں ہے, اپنا اپنا ذوق و رجحان ہے, اس میں اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو جائیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب, یہ تو واضح ہو گیا کہ جو وائز حضرات ہیں ان کا ایک محدود دائرہ ہے. اب ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے, یا آپ مذہب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا اختصاص یا اسپیشلائزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے, درس نظامی کا کہیے, مدارس کا کہیے, یونیورسٹیوں میں بھی, جامعات میں بھی کچھ نہ کچھ نظام چل رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے واس کی, اس کو بھی جب سسٹم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو جو نظام ہے وہ تو محقق علماء پیدا کرنے کا, یا کسی درجے میں معلمین پیدا کرنے کا, اس کے اندر مشکل فن کی کتابیں ہیں, اس کے اندر پھر اس علوم و فنون اور زبانوں کو سیکھنے کا پورا مرحلہ ہے, پھر امت کی علمی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی شخص دین کا وائز بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی اپنی ذات میں پہلے تو انکریج کرنا چاہیے, اس لیے کہ لگتا ہی ہے کہ اس کو دین کا عالم بنانا ہے, عالم کے اندر سے وائز نکل آئے گا, یا شروع ہی سے اس کی ٹریننگ ایک وائز کے طور پہ ہونی چاہیے؟
یہ تو پورے نظام تعلیم کا مسئلہ ہے جو آپ نے شروع کر دیا ہے. ہمارے پورے نظام تعلیم ہی میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ہمارا جو جدید نظام تعلیم ہے اس کی بھی خامی ہے کہ فرد کی ضرورتیں کیا ہیں اور معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں. فرد کو اللہ تعالیٰ نے متنوع صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پہلے کوئی 8 سال کی تعلیم زیادہ سے زیادہ ایسی ہو سکتی ہے جسے آپ بالکل ہی مشترک کر دیں. یعنی بنیادی چیزیں سکھانی ہیں, کچھ فنون ہیں جو ہر شخص کے لیے جاننے ضروری ہے. اگر کوئی لینگویجز کی مہارت ہے تو عام زبان, نہ کہ کسی زبان کا لٹریچر یا اس کا ادب, وہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے. بولنا ہر شخص کو ہے, کچھ نہ کچھ لکھنا بھی ہر شخص کو ہے. تو اگر آپ 7-8 سال کی تعلیم کے بعد یہ دیکھ لیں کہ اب رجحانات کیا ہیں, اور ان رجحانات کے لحاظ سے, جیسے میں ہمیشہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ دینیات گروپ کو, آپ فنون کے گروپ کو جس کو آرٹس کہتے ہیں, اسی طرح آپ سائنس کے گروپ کو بالکل الگ کر دیں, اور اسی طرح خود دینیات کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ کوئی لوگ کیا ہیں, ان کی شخصیت کیا ہے, پروردگار نے ان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں, کیا رجحانات سامنے آئے ہیں, تو ان کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ اسی کے لحاظ سے تعلیم پالیں. اور اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں پڑھائی جائیں گی اور کچھ چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں گی. وہ لوگ کے جو محقق بننا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں, وہ عام طریقے کے مطابق بہت سی چیزیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا, بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو ہنر مند بننے کے لیے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ لوگوں کو اس لحاظ سے دیکھیں, تعداد کے لحاظ سے دیکھیں, تو بہت بڑی تعداد ہنر مندوں کی ہوتی ہے یا کاروباری ذوق رکھنے والوں کی ہوتی ہے. ان کو حوصلہ افزائی ملنی چاہیے, ان کو مواقع ملنے چاہیے, ان کے لیے یہ مشکل راستے نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس خدمت کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے تیار کیا جائے. یہ اہتمام ہماری جدید تعلیم میں بھی ہونا چاہیے. اور میں تو خیر 12 سالوں تک, آپ جانتے ہیں کہ اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ کوئی الگ نظام تعلیم بنایا جائے. ایک ہی نظام تعلیم میں لوگوں کے لیے سارے راستے موجود ہونے چاہیے. ایک وقت کے بعد کچھ لوگ اگر سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, کچھ لوگ فنون کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, کچھ دینیات کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, کچھ ان میں پھر آگے اختصاص کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح درجہ بدرجہ سب لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے چاہیے. دینی مدارس کے نظام کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ ایک لگے بندھے طریقے کے اوپر کب تک چلتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ تبدیلیاں کی بھی ہیں
جی.
یعنی بعض نئے لوگوں کے لیے کچھ اور طریقے اختیار کیے گئے ہیں. جو لوگ تعلیم پانے کے بعد سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مختصر نصاب بنائے گئے ہیں, تو یہی معاملہ اس میں بھی کر لینا چاہیے. مساجد کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں, مثلا نماز پڑھانی ہے انہوں نے جا کے مسجد میں, کوئی خدمت بچوں کی انجام دینی ہے, اس کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا جائے اور ان کی بھی تربیت کی جائے کہ اپنے حدود کے اندر رہ کر آپ تعلیم دیں, لوگوں کو بتائیں جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. ہمارے گھروں میں بہت سے قاری حضرات آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے, ہم کبھی بھی ان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر دین کے وہ مسائل حل کریں گے. جو مثال کے طور پر اگر کہیں قاری طیب صاحب سے ملاقات کا موقع ملتا تو ان کی خدمت میں پیش کر دیں. اب ایک بڑا عالم اگر ملے گا تو اس کو عام قاریوں پر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے, اور جو عام قاری حضرات ہیں اس سے وہ توقعات نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں نظام تعلیم کے بارے میں تو ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ انسان کی شخصیت میں موجود تنوع کے لحاظ سے جتنا ہم آہنگ ہوگا آپ کی سوسائٹی میں اتنا ہی خیر پیدا ہوگا, اتنی بہتری ہوگی, آپ کو بہترین لوگ ملیں گے اور لوگوں کی صلاحیتوں کا بھی ضیاع نہیں ہوگا جس طرح کہ ہم کرتے رہتے ہیں.
تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں, یہ جو دوسری کیٹیگری ہے معلمین کی, ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی علم, کوئی فن, کوئی سائنس ہو, اس کو اگر کوئی آگے پہنچاتا ہے تو وہ ٹیچر پہنچاتا ہے, معلم پہنچاتا ہے, استاد پہنچاتا ہے, اس لیے کہ استاد ہے جس نے بچے کی تربیت کرنی ہے. اچھا غام صاحب, اب محققین علم پیدا کر رہے ہیں, جب وہ علم پیدا کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے, عام لوگوں کا, کہ بھائی ان کو چاہیے یہ سادہ زبان میں بات کریں, ان کو چاہیے کہ عوام کی سطح پہ کھول کھول کے چیزوں کو بتائیں. جب محققین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا خیال ہے اس خیال کو عام زبان, عام الفاظ, عام انداز اٹھا ہی نہیں سکتا, یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک بڑی فکر, بڑا فلسفہ, ایک بڑا نقطہ پیش کر رہے ہیں تو ہم تو اسی سطح پہ پیش کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کتنی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں معلمین کی, وہ جو بڑی فکر پیدا کر رہے ہیں محققین, ان کو معلمین سمجھیں اور پھر معلمین ایک ذریعہ بنتے ہیں محقق اور عوام کے درمیان تاکہ وہ علم کو پہنچا سکیں.
بالکل ایسا ہی دنیا کے سارے علوم میں یہی ہے. یعنی اگر محققین کو آپ دیکھیں تو وہ تو بعض اوقات کسی ایک علم کی شاخ میں کسی پوری قوم میں 10-20 بھی نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. لیکن معلمین ہر سطح پر چاہیے. آپ کو بچوں کو دین سکھانے والے لوگ چاہیے, آپ کو بڑوں کو دین سکھانے والے لوگ چاہیے, آپ کو اسی طریقے سے اپنے مدارس میں دین سکھانے والے لوگ چاہیے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خواص کے بہت اچھے معلم ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ہاں عوام میں تعلیم دینے کا بڑا ذوق ہوتا ہے. تو جو صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے, اس میں یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی نئی دنیا دریافت کر کے لے آئیں گے. ان کا تو اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیے فلاں معاملے میں یہ 3-4 مدارس سے فکر ہیں, ان کا استدلال یہ ہے, یہ اپنی بات اس طریقے سے کہتے ہیں اور یہ اپنے مقدمات پیش کر کے اس کے لیے آگے اس طریقے سے دلائل دیتے ہیں. اگر یہ چیز بھی ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی کی کتنی بڑی خدمت ہوگی. یہ تو ہمیں باقاعدہ تعلیمی اداروں میں چاہیے, ہر جگہ چاہیے. جو لوگ قرآن مجید پڑھائیں گے یا دین کی کوئی تعلیم دیں گے وہ آپ کے جدید مدارس میں بھی ہوں گے, وہ آپ کے قدیم مدارس میں بھی ہوں گے. وہاں تو فنون تک کی تقسیم کرنی پڑ جاتی ہے. اس میں کوئی قانون پڑھانے والا ہے, کوئی فقہ پڑھانے والا ہے, کوئی صرف پڑھانے والا ہے, کوئی نحو پڑھانے والا ہے, کوئی حدیث پڑھانے والا ہے. تو ہر ہر فن میں معلمین چاہیے ہوتے ہیں, اور بحثیت مجموعی بھی دین کو سمجھنے والے معلمین دین بتاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں. عوام میں جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کو ان کی سطح پر اتر کر تعلیم دینی ہوتی ہے. اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معلم ہر سطح پر اترے. عوام کے درمیان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. شہروں میں بسنے والے لوگ, ذرا پڑھے لکھے لوگ, دیہات میں رہنے والے لوگ, ہر ایک اپنی زبان بولتا ہے, ہر ایک کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے, اپنے محاورات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک طبقے کے آدمی کو آپ دوسری جگہ کھڑا کر دیں تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی معلم بھی اگر دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا معلمین کی ایک جماعت بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ پیغمبر تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو ان پر ایمان لانا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے, وہ کہاں تعلیم دے سکتے ہیں, اور ان سے وہ توقعات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو مثال کے طور پر ہم مجتہدین سے یا محققین سے کرتے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے حدود کا خیال رکھیں.
بہت اہم بات.
یعنی ایک بڑا معلم بعض اوقات بڑی غیر معمولی خدمات انجام دیتا ہے. بارہا یہ ہوتا ہے کہ ایک محقق اپنی بات کہتا ہے, ایسی الجھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, لیکن ایک اچھا معلم اسی بات کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے اس کے مضمرات یہ ہیں. یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. آپ دیکھیے جو بڑے فلسفی ہیں انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں, ان میں بات بہت اچھا لکھنے والے ہیں. مثلاً نیتشے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بڑا اعلیٰ درجے کا ادیب بھی ہے اور وہ آپ کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے. لیکن کیا ایمینول کانٹ کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا دیکارت کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے اپنے زمانے برٹن رسل نہایت خوبصورت زبان لکھتے ہیں. یعنی آپ ان کی تصنیفات کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے امام غزالی کی تصنیفات کو پڑھ سکتے ہیں. مقدمات بالکل قائم ہیں, رواں دواں زبان ہے. یعنی ایک عام آدمی جو انگریزی زبان سے واقف ہے جیسے ایک عام آدمی بھی جو عربی زبان سے واقف ہے, اس کے ہاتھ میں آپ امام غزالی کی کتاب دے دیں, برٹن رسل کی کتاب دے دیں, مشکل سے مشکل چیز کی تسہیل کر ڈالیں گے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سب معاملات جو ہیں ان کا لحاظ کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں کن سے بات کر رہا ہوں, میرے مخاطبین کون ہیں, مجھے بات کو کیسے پہنچانا ہے. ہر آدمی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا سیکھنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی اس سے یہی توقعات کرنی چاہیے. اس میں کوئی تقابل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی بڑا معلم ہو سکتا ہے اور دسیوں ہزاروں لوگ اس سے سیکھنے والے ہو سکتے ہیں. اسی زمانے میں ایک بڑا محقق ہو سکتا ہے جس کی بات لوگ اس طرح سمجھ نہ رہے ہوں. تو دنیا میں جو سائنس میں, فلسفے میں, دوسرے علوم میں بڑے محققین پیدا ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو براہ راست ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالعموم آپ یہ دیکھیے کہ جو فلسفے کی بھی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان کو براہ راست پڑھنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھر میں کمیونسٹ تحریک کی خدمت کی ہے اور ڈاس کیپٹل کو انہوں نے پڑھ رکھا ہوا ہے؟ یعنی وہ بالعموم معلمین ہی ہوتے ہیں جو اس علم کو آگے سکھاتے ہیں, آگے تسہیل کرتے ہیں, اس بات کو بیان کرتے ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ برسوں محنت کر کے کسی فلسفے, کسی فکر کو سمجھ لیتا ہے. کسی عام آدمی کو آپ ہیگل کی منطق پکڑا دیجئے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اس کی سمجھ میں نہ صغرا آئے گا نہ کبرا آئے گا, کیونکہ وہ دنیا ہی بالکل اور ہے. اگر اس کا تصور کہیں یونانی منطق کا بنا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ میں کسی صحرا میں ڈال دیا گیا ہوں. لیکن ایک دوسرا آدمی جس نے اس میں عمر گزاری ہے, جس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, وہ اٹھائے گا اور اٹھا کر اس کی تسہیل کر دے گا. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ نئے حقائق کو دریافت کرنے والے لوگ یہ روزانہ پیدا نہیں ہوتے, یہ بعض اوقات نسلوں میں جا کر کہیں پیدا ہوتے ہیں. لیکن معلمین وہ تو ہزاروں کی تعداد میں پیدا کیے جا سکتے ہیں. اچھے اور اعلیٰ درجے کے معلمین اگر ان کے اندر صلاحیت موجود ہو تو وہ ہر جگہ چاہیے. تو سب سے بڑی صنف جو ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے وہ میرے نزدیک معلمین ہی کی ہے, تاکہ عوام کو, خواص کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, بچوں کو, ہر ہر سطح پر ہم دین کی تعلیم دے سکیں. اور یہ معاملہ صرف دین کا نہیں ہے, ہر علم کے ساتھ ایسے ہی ہے. یعنی سائنس بھی ہمیں بچوں کو پڑھانے والے لوگ چاہیے, بڑوں کو پڑھانے والے لوگ چاہیے, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لوگ چاہیے. تو ہر سطح پر معلمین ہر علم میں چاہیے, ہر فن میں چاہیے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کی تعلیم دینے کے لیے چاہیے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. کیا اہمیت ہے ایک معاشرے میں جس میں آپ علم کا فروغ چاہتے ہیں, لوگوں کو حقائق سے روشناس کرانا چاہتے ہیں, سچائی کا تعلم بنانا چاہتے ہیں, وہاں پر معلمین کو پیدا کرنا اور معلمین کی ٹریننگ کرنا. اچھا ہم سب, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو معلم ہوتا ہے وہ محقق سے براہ راست متعلق ہوتا ہے, بڑی بڑی تحقیقات پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد علم کی جو طلب اور علم کی جو پیاس ہے وہ اس کو اندر سے پیغام دیتی ہے کہ تم ایک درجہ اوپر کیوں نہیں جا سکتے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ایک درجہ اوپر جانے کی ارج اور خواہش ہے اس میں بہت بڑی تعداد معلمین کی ہے جو محققین بننے کی آرزو مند ہوتی ہے, لیکن وہ محققین بن نہیں سکتے. نتیجے کے اعتبار سے نہ تحقیق ہوتی ہے نہ تعلیم ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ کتنا ضروری ہے, چونکہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ محقق نہیں بنے اور آپ معلم بن گئے ہیں تو وہ آپ ایک درجہ نیچے ہیں, کیونکہ محقق تو ایک درجہ اوپر ہے نا. ظاہری بات ہے وہ تو اوریجنل تھاٹ کریٹ کر رہا ہے, آپ تو اس تھاٹ کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں یا اس کو بیان کر رہے ہیں. تو ہر معلم میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاؤں, کسی طرح میں بھی محقق کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. اس خواہش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اوپر جانے کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ خواہش جوانی میں پیدا ہو گئی, دو سال رہ گئی, چار سال رہ گئی. عمر کے ایک حصے میں آپ کو دو چار سال کے تجربات کے بعد اپنے حدود جان لینے چاہیے. اگر آدمی نے یہ نہیں جانے تو وہ ایک ناکام آدمی بن کے رہ جائے گا, یعنی وہ محض حسرت کی داستان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا عرصہ آدمی اس طرح کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی بھی علم اور فن میں جب آپ داخل ہوتے ہیں, ہم بھی جب داخل ہوتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے, لیکن وقت کے ساتھ اندازہ ہوتا جائے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ محدودیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. زبان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منفرد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. اور یہ بات کہ کوئی معلم اصل میں دوسروں کی بات ہی بیان کر رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، دوسروں کی بات کو نئے اسالیب دینا، نئے انداز دینا، اس کی پریزنٹیشن اور پیشکش میں ندرتیں پیدا کرنا. میں نے بعض معلمین سے پڑھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ شیکسپیئر نہیں تھے یا وہ ملٹن نہیں تھے، لیکن وہ ملٹن کی شاعری پڑھاتے تھے یا شیکسپیئر پڑھاتے تھے تو اس فن کو زندہ کر دیتے تھے. وہ اس طریقے سے اس کو سامنے لاتے تھے کہ جس کے بعد آپ کو محبت ہو جاتی تھی ان علوم و فنون سے. تو اس لیے معلمین کوئی کمتر درجے کی شخصیات نہیں ہوتی، بڑے غیر معمولی. ٹیچر استاد ہے نا، تو اساتذہ. یہ تو دیکھیے، علم و فن میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی غالب اور اقبال اور میر بن جائے، لیکن یہ کہ استاد شعرا وہ بھی تو رہتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، فن سکھاتے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر ایسی ایسی باریکیاں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو منتقل کرتے ہیں کہ جس سے آگے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کمتر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. درجات تو دنیا میں رہیں گے میرے بھائی. اب ہر آدمی یہ کہے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا. درجات ہوں گے. ہر آدمی یہ خیال کرے کہ وہ ابو حنیفہ اور شافعی بن گئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو درجات رکھے ہیں وہ موجود ہیں. اور فوق کل ذی علم علیم، آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے اس سے بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہماری پوری تاریخ ہے 14 صدیوں کی، ہم چونکہ دین کے علم پر بات کر رہے ہیں تو اس میں 4-5 لوگ ہیں جن کو آپ اٹھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا تبدیل کر دی ہے، ایک نیا آہنگ پیدا کر دیا، ایک نئی دنیا پیدا کی ہے، اور اس نئی دنیا کو لوگوں کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ قومیں ان سے متاثر ہوئی ہیں. تو یہ چیز تو چند لوگوں کے یہاں ہوگی. اب ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے تو کسی کا راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود اس کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے 2 سال دیکھ لیا، 3 سال دیکھ لیا، کیا میرے اندر چیزوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور اس طریقے سے نئے حقائق دریافت کرنے کی امنگ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا صلاحیت بھی ہے؟ کیا اس طرح کا راستہ میرے لیے کھلا؟ تو کچھ تجربات کے بعد آدمی بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو اسیس کر لیتا ہے. جب وہ متعین کر لے تو پھر اپنے آپ کو اس تک محدود رکھے اور پھر معلم بنے. حقیقی معلم وہ اصل میں چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے نہیں بنتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے لوگوں کو، یہ دیکھیے یہ اصل میں ہماری روایت کا نقطہ نظر ہے، یہ اس میں فلاں عالم کا زاویہ نظر ہے، یہ اس میں سلفی تعبیر ہے، یہ اس میں فلاں نقطہ نظر کے لوگوں کا بیان ہے. ان چیزوں کو سمجھانا، بتانا، معلومات میں اضافہ کرنا اچھے معلمین کا کام ہے. تو معلمین میں بھی بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جن کے درجات پھر اپنی جگہ متعین ہے. یعنی ہر آدمی ہر سطح کا معلم نہیں ہوتا، غیر معمولی اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور عام اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف طبقات کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی بڑے درجے ہیں، آدمی کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحقیق کا ذوق نہیں دیا یا اس کا مزاج نہیں دیا یا وہ استاد طبع نہیں ہے یا وہ رجحان نہیں ہے، تو ایپٹیچیوڈ کے بغیر آپ اس راستے پر نکل جائیں گے تو علم کو بھی خراب کریں گے، اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے، اس کا آخر حاصل کیا ہوگا؟
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آج کے نشست کا آخری سوال غام صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. اچھا غام صاحب، تحقیق تو ظاہری بات آپ نے فرمایا چند لوگ کریں گے، محدود دائرے میں کریں گے، ان کی خاص زبان اور خاص اصطلاحات ہوں گی اور خاص دنیا ہوگی جو اس کو سمجھ سکتی ہے. یہ معلم ہے جو محقق کو عالمی سطح پر متعارف کراتا ہے، اس کے علم کی روایت کی بنا رکھتا ہے. میں ایک مثال صرف غامدی صاحب کی خدمت میں رکھ کے میں چاہوں گا ذرا اس کا تبصرہ طلب کروں. امام ابو حنیفہ سراج الائمہ، ہماری امت کا گلے سرسبت، اتنا بڑا نام، انہوں نے دین پر غور و فکر کیا، ایک محقق عالم. لیکن اس محقق عالم کا جو علم دنیا تک پہنچتا ہے وہ اس کے معلم شاگردوں کے ذریعے پہنچتا ہے، جنہوں نے اس کے علم، اس کے اصولوں کو اطلاق میں ڈھال کے اس کی تجزیہ، اس کی تصحیح، اس کی تفہیم، اس کی شرح و وضاحت، اس کو کھول کر دنیا تک پہنچایا. تو آج پورے اکناف عالم پہ ایک ناموں میں چھایا نظر آتا ہے، لیکن اس نام کے تعارف میں سب سے بڑا کردار اس کے اپنے شاگردوں کا.
ان کی کوئی تصنیف نہیں. الفق الاکبر جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی عام تحقیق یہی ہے کہ ان کے قلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے. انہوں نے لوگ تصنیف کیے ہیں. وہ جو ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، مولوی میر حسن کے بارے میں جب ان کو سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے استاد کی قدر افزائی کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی کیا تصنیف ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تصنیف میں ہوں.
سبحان اللہ.
تو اس طرح جو شاگرد ہیں وہ اصل میں ایک بڑے معلم کی تصنیف ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ ایک مجتہد عالم ہے, انہوں نے ایک دنیا تبدیل کی ہے, یعنی مسلمانوں کے قانونی علم کو ایک ایسا رخ دیا ہے کہ جس کے بعد دو بڑی سلطنتیں اس پر قائم رہی ہیں. یہ کوئی معمولی اعزاز کی چیز نہیں ہوتی. اس بڑے آدمی نے کوئی تصنیف و تعریف نہیں کی, انہوں نے لوگوں کو پڑھایا ہے, ان کو تعلیم دی ہے ایک معلم کے طریقے پر, اور جب تعلیم دی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح جو بہت اعلیٰ درجے کے محققین ابتدا میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے ہاں بعض اوقات تصنیف تعلیف کا وہ ذوق بھی نہیں ہوتا, چیزیں مرتب نہیں ہوں گی. اب یہ دیکھیے کہ کہنے کو تو علم نحو کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کتاب سیبئی کتاب کو کہا جاتا ہے, لیکن بالکل ایک غیر مرتب طریقے سے, یوں سمجھیے کہ جیسے دنیا جہان کی چیزیں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں. بعد کے لوگوں کو دیکھیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے معلم ہیں, ان کی تصنیفات کا رنگ بھی وہی ہے کہ وہ چیزوں کو بالکل مقدمات میں ترتیب دے کے ایسے سامنے رکھ دیں گے کہ سیبئی کتاب کے مواعظ سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں لوگ مختلف خدمات کو انجام دیتے ہوئے کرتے ہیں, ان کو صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے. اس میں میرے نزدیک جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں, یعنی وہ اعلیٰ درجے کے مجتہدین ہیں لیکن پڑھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو کمال کے معلم بھی.
اچھا
وہ بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہیں لیکن یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر ڈالیں گے. اس طرح کے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع کے ساتھ صلاحیتیں دی ہیں, تو ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کرے, پھر دیکھے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں, اور پھر اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے. اگر کسی کے اندر ایک دو صلاحیتیں ہیں تو وہ اللہ کی عنایت ہے, اور اللہ کی عنایات کے بارے میں بھائی کون بات کر سکتا ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا, بہت ہی آج کی اہم گفتگو تھی, انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. وقت آپ کا ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمتوں کے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.